الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی روحانی اور مادی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں کہ یہی شکر کی عبادت ہماری ان نعمتوں میں ترقی کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق جب فرمائی اور جب روح پھونکنے کا مرحلہ جاری اور ساری تھا، تو مٹی کا وہ پتلا جو بظاہر ایک سخت مٹی کے پتلے کی شکل میں تھا، اس میں جب روح پھونکے جانے کا عمل شروع ہوا تو جسم کے جس جس حصے میں روح پہنچتی جاتی تھی، وہ حصہ گوشت اور پوست کا بنتا چلا جاتا. جس طرح خشک روئی کے اندر پانی جذب ہوتا چلا جائے تو اس روئی کی کیفیت بدلتی چلی جاتی ہے. تو کافی وقت سے تیار ہونے والا یہ مٹی کا پتلا تیار کیا جانے لگا، اور جب اللہ پاک نے اس میں روح پھونکی تو روح مرحلہ وار اس جسم میں سرایت کرتے 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 جب ناک تک پہنچی تو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ناک میں ایک گدگدی محسوس ہوئی اور اس پر آپ کو چھینک آئی. تو انسانیت کی زبان سے سب سے پہلے نکل جانے والا کلام، سب سے پہلے ادا کیا جانے والا کلام جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان جس کے لیے متحرک ہوئی، وہ اس چھینک آنے پر آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ. تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ انسانیت کا سب سے پہلا کلام ہے کہ جب ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام روح پھونکے جانے کے درمیان کے مرحلے میں تھے اور قوت گویائی نے کام شروع کیا، تو سب سے پہلا کلام جو آپ کی زبان پر اللہ پاک نے جاری فرمایا وہ اپنی تعریف کا کلام تھا کہ الحمدللہ. تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. اور جب جنتی جنت میں پہنچیں گے، تمام کے تمام مرحلوں سے نمٹ کر اللہ پاک ان کو یہ سعادت بخشیں گے کہ وہ اہل جنت بن کر جنت کے حقیقی وارث بنیں گے اور حقیقی مالک بنیں گے. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے جنت کو تیار کیا ہوا ہے اور وہی اس جنت کے حقیقی وارث بننے والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، جن سے وہ جنت خالی نہ کرائی جائے گی. وہ جنت کے اصل مالک ہوں گے. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. تو اس جنت تک پہنچ کر جنت کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. ان جنتیوں کی جنت میں پہنچ کر سب سے آخری پکار بھی یہی ہوگی کہ تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو انسانیت کا اول کلام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل، اور جب جنت میں پہنچ کر منزل مقصود حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے مقام رضا میں لے جا کر اپنے محبوب بندوں کو بسا لیں گے، تو آخر دعواهم ان کی آخری پکار بھی پھر یہی ہوگی کہ ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات جاری اور ساری ہوں گے. یہ سب کچھ جنت میں داخلہ اور جنت کی مالکانہ حقوق کے ساتھ رہائش، اور یہ جنت جس کو اللہ پاک نے ابد الآباد تک کے لیے بنایا، سدا بہار بنایا کہ اس کی ہر نعمت لا زوال، ہر لذت بے مثال. تو اس جنت کا داخلہ، جنت کا حصول کس بنا پر ہوگا؟ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس منظر کو بھی کھینچا ہے کہ وقالو یہ جنتی لوگ کہیں گے الحمدللہ، تمام کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الذی ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ہدایت عطا فرمائی۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اگر ہمیں اللہ تعالی ہدایت نہ دیتے تو ہم اس جنت کے حقدار ہرگز نہ بن پاتے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا جو اصل ذریعہ ہے، سبب ہے، وہ ہے نور ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس کسی کو نور ہدایت سے نوازا تو اس کو جنت کا حقدار بنایا، جنت کی نعمتیں اس کے لیے تیار کی اور جنت اس کی منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اپنے مقام رضا میں اپنے محبوب بندوں کو بلا کر اس نور ہدایت کے ذریعے سے وہاں ان کو ٹھہرا کر ان کو اس نعمت کا احساس بھی دلائیں گے کہ تمہارا جو جنت کا داخلہ ہے وہ اسی بنا پر ہے الحمدللہ الذی ہدانا، کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ان سے ہم کلام بھی ہوا کریں گے، اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمایا کریں گے اور پھر ان پر مزید انعامات کی بارشیں وہاں فرمائیں گے۔ تو اصل چیز ہدایت کا نور جس کسی کو نصیب ہو گیا اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھی اس کو اپنا بنایا، اور آخرت کی نعمتوں میں جو اصل جنت کی نعمت اللہ پاک نے اہل ایمان کے لیے تیار رکھی ہے اس کا مالکانہ حقوق کے ساتھ جو حق عطا فرمایا تو وہ بھی انہی لوگوں کو عطا فرمایا کہ جو اس نور ہدایت سے سرفراز ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی ضروریات زندگی بے شمار رکھی اور ہر ضرورت کا اللہ پاک نے خود ہی انتظام فرمایا کہ جو جو انسان کو ضرورت پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظامات فرماتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، لباس پوشاک ہے، غذائی اشیاء ہے اور دیگر زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر اس کو جو ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ پاک ہی مسبب الاسباب ہیں، اسباب بناتے چلے جاتے ہیں اور بندوں کو عطا فرماتے جاتے ہیں۔ ان تمام کی تمام ضروریات میں جو سب سے بڑی ضرورت جو ہماری اور آپ کی ہے، دنیا میں بھی کام آنے والی اور آخرت میں بھی کام آنے والی، وہ یہی ہدایت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے کہ جو نماز کی ہر رکعت میں ادا کرنا جس کا واجب قرار دیا، اس کے اندر ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر مرتبہ ہمیں حکم دیا کہ اے میرے بندو، اپنی تمام کی تمام ضروریات میں سے سب سے بڑھ کر جو تمہاری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت جس پر تمہاری نجات کا دار و مدار ہے، وہ ہے ہدایت، وہ ہم سے بار بار مانگا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا یعنی میدان محشر میں جو حساب کتاب ہوگا، بدلے دیے جائیں گے تو اس کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سوال ہمیں سکھایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ شب و روز اپنی اس اہم ترین عبادت کے اندر تم سب سے اپنی بنیادی جو ضرورت ہے اس کا ہم سے سوال کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجئے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جو ان لوگوں کا ہے جن پر آپ نے انعام فرمایا، انعام یافتہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود اور نصارہ کے راستے سے ہمیں بچانا، ان کے راستے سے ہمیں دور رکھنا۔ تو یہ ہدایت اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو عطا فرما دیے جانے کے باوجود ہر نماز میں ہمیں جو حکم دیا کہ تم اس کا مسلسل ساری زندگی سوال کرتے رہنا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ عظیم الشان کوئی عبادت ہے، کوئی نعمت ہے، کہ تبھی اللہ پاک نے اس کے سوال کا ہمیں مضمون تیار کر کے عنایت فرما دیا۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عالم باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب عارف رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی ایک دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، مضمون تیار کر کے دے دیا کہ بندو ان دعاؤں کو تیار مضمون کو ہمارے سامنے مانگ لیا کرو، یہ دعائیں پڑھ لیا کرو، تو ہم تمہاری ان درخواستوں کو قبول کر لیا کریں گے۔ پھر فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال ایسا ہے جیسے کسی بڑے بادشاہ نے، کسی بڑے وزیر نے، کسی بڑے آدمی نے کسی معاملے کے لیے پیشکش تو کر دی کہ یہ کام تم کو سونپنا ہے، یہ عہدہ، یہ منصب تم کو دینا ہے، لیکن قانونی کارروائی کرنے کے لیے تم ایک درخواست لے آؤ اور اس کا مضمون اس طرح سے لکھ دینا، اور پھر ساتھ میں ہمدردی اور شفقت کرتے ہوئے مضمون بھی تیار کر کے دے دیا کہ یہ درخواست ہے، اس کو تم اپنے نام سے لے آؤ ہمارے پاس، تو ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے کئی ایک مضامین تیار کر کے دعاؤں کی شکل میں درخواستیں ہمیں تھما دی کہ بندو تم یہ دعا ہمارے دربار میں رکھ دو، اس دعا کو کرنا تمہارا کام ہے، منظور کرنا وہ ہمارا کام ہے۔ بارہا آپ حضرات سن چکے کہ والدین کے لیے اللہ پاک نے بڑی مختصر سی اور بہت پیاری دعا ہمیں سکھائی ہے کہ یوں کہا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں پر رحم و کرم فرما، مہربانی فرما، لطف و عنایت فرما، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا میرے ساتھ رحم و کرم کے معاملہ کیا، میری پرورش کی، مجھے ہر طرح کے نقصانات اور تکالیف سے بچا کے رکھا، تو بھی میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو رحم و کرم کے ساتھ اسی طرح عنایتوں سے نوازتا رہے۔ تو اللہ پاک جب ایک مضمون خود ہی تیار کر کے دے رہے ہوں اور دعا کا حکم فرما رہے ہوں تو ایسی دعائیں پھر اللہ پاک قبول بھی فرما لیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے بہت بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ ٹھیک ہے تم ہمارے دربار میں درخواست لے آؤ، التجا کرو، ہم سے مانگو اور پھر مسترد بھی کر دے، یہ اس کی شان کریمی سے بہت بعید ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس ہدایت کے لیے بارہا سوال کرنے کا حکم دیا۔ ہدایت چونکہ ایک تو ہے ہدایت کا نصیب ہو جانا، ہدایت کا مل جانا، انسان کو ایمان کی، اسلام کی ہدایت مل گئی، اور پھر ایمان لانے کے بعد، اسلام، مذہب اسلام کے مل جانے کے بعد جو اس کے اندرونی تقاضے ہیں ان تقاضوں کے اوپر بھی انسان کے لیے عمل آسان ہو جائے، یہ بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے۔ ایک تو صرف انسان نے کلمہ توحید پڑھ لیا، مومن مسلمان ہو گیا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، تو ایسا انسان ناکام ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ایمان اور اسلام لانے کے بعد ایمان کے تمام تقاضوں کے اوپر عمل پیرا ہو، اور اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد شامل حال نہ ہو، اس کی طرف سے بندے کو توفیق میسر نہ ہو، تو بندہ ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انجام نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت مل جانے کے بعد اس ہدایت کے اندر تمام کے تمام شعبوں کے اندر انسان عمل پیرا ہو، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہدایت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس پہ استقامت مل جائے، یہ ہدایت لا زوال ہو جائے ہمارے حق میں، کہ یہ ہدایت کبھی بھی ہماری کسی ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اور ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہم سے چھن نہ جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیور ہے، یہ ایمان کا جو سودا اللہ پاک نے رکھا ہے یہ بہت ہی زیادہ حساس شعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو بے طلب لوگوں کو نہیں دیا کرتے، اور جن لوگوں میں درد نہ ہو، اس ایمان کی پیاس نہ ہو، اس ایمان کی تڑپ نہ ہو، ایسے لوگ زندگیاں گزار دیا کرتے ہیں لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نور ایمان کو، اس نور ہدایت کو انہی لوگوں کو عطا فرمایا کرتے ہیں کہ جن میں پیاس ہو، جن میں سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، قدردان ہو اور اس نعمت کے حق کو ادا کرنے والے ہوں۔ خدا نہ خواستہ جب بھی پشتی لحاظ سے نعمت تو مل گئی، ہدایت تو مل گئی، لیکن اس ہدایت کی ناقدری ہو جائے، ناشکری ہو جائے، تو کئی ایک معاملات ایسے بھی دنیا میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ اس ہدایت کے سلب ہوتے دیر نہیں لگتی، ایمان کے جاتے دیر نہیں لگتی۔ بہت سے وہ کنبے اور گھرانے، وہ خاندان کہ جو جب بھی پشتی مسلمان چلے آ رہے تھے لیکن نعمت کی فراوانی کی وجہ سے جہاں ناقدری شروع ہو گئی، تو انہی گھروں کے اندر یہ ہدایت کا نور آہستہ آہستہ بجھتے بجھتے سلب ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے گناہگاروں کے ہاں کہ جو قدردان ہیں اور سچی طلب رکھنے والے ہیں، تو بہت سے گناہگار گھرانوں کے اندر اللہ کے ولی پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے دوست پیدا ہو جایا کرتے ہیں کہ چونکہ ان میں طلب تھی تو اللہ پاک پیاس رکھنے والوں کو تڑپ رکھنے والوں کو اس سے نواز دیا کرتے ہیں. اس لحاظ سے بہت حساس معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عطا فرما دینے کے بعد حکم دے رہے ہیں کہ ہمیشہ ہر وقت اس نعمت کے اوپر استقامت مانگو کہ یہ نعمت ہماری کسی بھی ناقدری کی وجہ سے ناشکری کی وجہ سے زائل نہ ہو جائے. اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو نوازا, مادی نعمتیں ہوں یا روحانی نعمتیں ہوں, ہر ہر نعمت اللہ پاک نے بن مانگے عطا فرمائی ہے. اور پھر قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان نعمتوں کو یاد دلا کر انسان کو جھنجھوڑا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, ارے انسان تجھ کو اپنے مہربان رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ مہربان رب الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک, کہ تجھ کو تیرے رب نے سب سے بڑا احسان تو تجھ پر یہ کیا کہ تجھے وجود بخش دیا, تیری تخلیق کی, تجھے حضرت انسان بنایا, ایک عظیم الشان مخلوق کے اندر تجھ کو پیدا فرما دیا. فسواک, تجھے درست فعدلک, اور معتدل بنایا تیرے قد قامت, تیرے وجود کے اعضاء کو کس طرح تناسب کے ساتھ کس خوبصورت انداز میں اللہ پاک نے تجھے بنا دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک, جس شکل و صورت میں چاہا تجھے اس نے پیدا فرمایا. یہ کیا کم احسان ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہماری اسی جان کو کتے کے اندر ڈال دیتے, بلی کے اندر ڈال دیتے, سانپ اور بچھو میں ڈال دیتے, لیکن قربان جاؤں اس مالک کے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, ہمیں وہ وجود بخشا. مخلوقات تو بے شمار تھی لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل ترین, سب سے اشرف ترین, سب سے حسین جمیل مخلوق کے اندر اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرما دیا. اور پیدائش بھی پھر ایسے پیارے انداز سے فرمائی, ایک خوبصورت سانچے میں ڈھال دیا. اور پھر ہر لمحے ہر آن اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہماری ذات کے ساتھ وابستہ ہے. ہم سوئے ہوئے ہوں, جاگے ہوئے ہوں, ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہوں, ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت ہمارے وجود کے ساتھ وابستہ ہے. ہمارے ناخن 24 گھنٹے کے ہر لمحے کے اندر بڑھ رہے ہیں, ہمارے بال بڑھ رہے ہیں, ہمارا وجود بڑھ رہا ہے, ہماری زندگی کا ہر آنے والا لمحہ بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے. اللہ پاک نے اپنی ان نعمتوں کے اندر سب سے زیادہ عظیم نعمت جو صفت تخلیق ہے کہ انسان کو حضرت انسان بنا کر تخلیق کے اس مرحلے سے گزار کر ایک پیاری ہستی بنا دیا, پھر بھی اس کے باوجود تو اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ہے, اپنے اس منعم حقیقی کے احسان فراموشی کے اندر مبتلا ہے, اس کی نعمتوں کی ناشکری کے اندر اور کفران نعمت کے اندر مبتلا ہے. رب نے تو تجھے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنایا, اور عقل عطا فرمائی, شعور عطا فرمایا, صاحب ایمان بنایا, اور اس کے بعد ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا, لیکن ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگ جائے, اپنے منعم حقیقی کے انعامات کو فراموش کر بیٹھے, اپنے اوپر احسان کرنے والی ذات کے احسانات کی فراموشی کر بیٹھے, تو ہمارے اس دنیا کے معاشرے کے اندر بھی انسان کسی کے احسان فراموشی کو برداشت نہیں کرتا, گوارا نہیں کرتا کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ کوئی احسان کرے, اس کے اوپر کوئی انعام کا معاملہ کرے اور پلٹ کر وہ احسان فراموشی کا سلوک کرے, تو احسان فراموش ہمیشہ انسان کی نظروں سے گر جاتا ہے. معاشرے کے اندر ایسا شخص وہ اپنے اس مقام کو کھو بیٹھتا ہے جو اس کا ہونا چاہیے تھا. اللہ پاک جو اصل منعم ہے, اصل محسن ہے, اس نے انسانوں کے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے, کتنے بڑے بڑے احسانات کیے, شکل و صورت عطا فرمائی, خوبصورتی عطا فرمائی, بیلنس عطا فرمایا. اگر یہی ہماری شکل و صورت تھوڑا سا بگاڑ کا شکار ہو جائے کہ ایک کان بہت بڑا ہو, ایک کان بالکل سکڑا ہوا ہو, آنکھ ایک بہت بڑی ایک چھوٹی سی, ہاتھ ایک لمبا اور ایک چھوٹا, دانت ہمارے لمبے لمبے, ہونٹ ہمارے نہ ہو, کس قدر انسان بھیانک معلوم ہوتا. لیکن فرمایا کہ الذی خلقک تخلیقی فسواک, ہر چیز میں اللہ پاک نے تناسب رکھا, اور پیدائش کے بعد بھی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑھنے کا جن کو حکم دیا تو ایک تناسب کے ساتھ, سر کے بال ہیں, مہینے دو مہینے میں کتنے بڑے ہو جاتے ہیں, لیکن وہی بال ہیں جو آنکھ کی پلکیں بنی ہوئی ہیں وہ اعتدال پہ آ کے رک جاتی ہیں, بھویں ہیں ایک حد پہ آ کے رک جاتی ہیں, یہی چیز اگر ہمارے دانتوں میں ہوتی کہ سر کے بال کی طرح تیزی کے ساتھ دانت بننے لگ جاتے اور ہمارے منہ کا حال بگڑ جاتا کس قدر انسان بھیانک معلوم ہوتا. تو فرمایا کہ ہم نے تو تم پر اتنے انعامات کیے, سب سے بڑا نعمت کا جو سر چشمہ ہے تمہارا وجود ہے, اس کے ساتھ وابستہ تمام کی تمام نعمتوں کے معاملات ہیں کہ تمہیں غذا مل رہی ہے, ہوا مل رہی ہے, زندگی کے تمام ساز و سامان مل رہے ہیں, سال ہر سال تک انسان جیتا ہے, تو یہ بغیر نعمتوں کے تھوڑی جی پاتا. اللہ پاک نے ہر ہر نعمت کے انتظامات کیے ہوئے ہیں. تو مادی نعمتیں اور روحانی نعمتیں, ان نعمتوں کے اندر آنکھ ایسی نعمت عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا کے نظارے کرتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو اس آنکھ کی نعمت سے محروم ہیں, ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے ہوئے گزارتے ہیں, نہ انہوں نے کبھی اللہ کے کلام کا دیدار کیا, نہ اللہ کے گھر کا دیدار کیا, انہیں معلوم نہیں کہ آسمان کیسا ہے, زمین کیسی ہے, درخت کے نظارے کیسے ہیں, پہاڑ کیسے ہیں, یہ چرند پرند کیسے ہیں. یہ تو اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آنکھوں والوں کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں. تو وہ جانتے ہیں کہ سفید کیا ہے, کالا کیا ہے, گورا کیا ہے, بدگورا کیا ہے, خوبصورت کیا ہے, بدصورت کیا ہے, آسمان کس طرح ہے, ستارے کس طرح ہیں, چاند کیسا ہے, سورج کیسا ہے. یہ عظیم نعمت ہے اللہ پاک نے رکھ دی. کان ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اللہ کا کلام سنتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کلام اللہ کیسا شیریں کلام ہے. بہت سے لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں, زندگی بھر حسرت لے کے چلے جاتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں ساری زندگی, لیکن انہیں معلوم نہیں کہ کلام اللہ کس طرح پڑھا جاتا ہے. قوت سماعت انسان کے پاس نہ ہو, ساری زندگی میٹھے بول سننے کے لیے انسان ترستا رہ جاتا ہے, ماں باپ کی پکار سننے کے لیے ترستا رہ جاتا ہے کہ ماں باپ کس طرح پیار سے پکارا کرتے ہیں. انسان کے پاس قوت گویائی نہ ہو, اس زبان سے انسان محروم رہ جاتا ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت کس طرح کی جاتی ہے, پیار و محبت کے میٹھے بول کس طرح بولے جاتے ہیں. انسان اسی حسرت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے کہ دل کی بات کو صحیح انداز سے سامنے والے تک پہنچا نہ سکا. تو سر سے پاؤں تک پورا وجود اللہ پاک نے اتنا عظیم و شان نعمتوں سے لبریز پورے مجسم عطا فرمایا کہ اگر انسان اپنے اس نعمت کے اوپر ہی دھیان دیے رکھے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر جینے کا عادی بن جائے کہ میرے رب نے مجھے سر سے پاؤں تک ایک ایک چیز اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی, تو میں اپنے اس منعم حقیقی کی عبادت کیوں نہ کروں, اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں, اور اس کی ایسی عبادت کیوں نہ کروں جس کے ذریعے سے وہ خوش ہو جائے. اللہ پاک نے تو ہر ہر نعمت انسانوں کو عطا فرما دی اور فرما بھی دیے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ, چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نعمت جو تم کو دستیاب ہے, جو میسر ہے, جو تم کو حاصل ہے, جو تم کو نصیب ہو رہی ہے, فمن اللہ, اللہ ہی کی طرف سے وہ تم کو حاصل ہے. ورنہ تو انسان ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے بالکل برہنا, نہ اس کا لباس, نہ اس کا پوشاک, نہ اس کے ہاتھ میں سونے اور چاندی, نہ مال و دولت, نہ کوئی عہدہ اور منصب, بالکل زیرو بٹا زیرو. اسی انسان کو وقت گزرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدر نوازتے ہیں کہ بسا اوقات وہ دنیا کے اندر بادشاہ ہونے کی حیثیت سے جی رہا ہوتا ہے. یہ سارے انعامات بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹی نعمتوں دینے والی ذات, وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت تم کو حاصل ہے بھلے وہ مادی ہو یا روحانی ہو, جسمانی ہو یا غیر جسمانی ہو, ہر نعمت تم کو اللہ ہی کی طرف سے میسر ہے. اللہ پاک نعمتوں کو عطا فرمانے والے, لیکن انسان کی حالت بھی بیان فرماتے ہیں کہ انسان ان الانسان لربه لکنوت, انسان بڑا ہی ناشکرا ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتوں کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. اتنی نعمتیں کہ اللہ پاک فرمائے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم اپنے اوپر ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. ان گنت نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, لیکن اس کے باوجود اپنی مرضی کے خلاف اگر کچھ ہو جاتا ہے, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربه لکنوت, انسان اپنے رب کا بہت ہی زیادہ ناشکرا ہے. ساری نعمتیں موجود ہیں, ذرا سی آزمائش آ گئی, کوئی تکلیف پہنچ گئی, بسا اوقات اپنی ذات کی حد تک شکوے شکایت کرتا ہے اور بسا اوقات دوسروں کے سامنے شکوے شکایت کرتا ہے. خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتا ہے, کتنی بڑی جرات ہے, کتنی بڑی گستاخی ہے کہ ساری نعمتیں ایک طرف اور اگر کوئی آزمائش, کوئی تکلیف, کوئی مصیبت آ پڑی
تو ان تمام کی تمام نعمتوں کو بھول بیٹھا،
اللہ تعالیٰ کی شکایت مخلوق کے سامنے کر رہا ہے کہ نہ جانے کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہوا کہ ان آفتوں میں میں پڑا ہوا ہوں، مشکلوں میں دھسا ہوا ہوں، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہوں، نہ جانے کب میری یہ آزمائشیں ختم ہوں گی، نہ جانے کب مجھے ان سے چھٹکارا ملے گا، اور طرح طرح کے الفاظ انسان زبان پہ لا کر اللہ تعالیٰ کی ان تمام کی تمام نعمتوں کو پسے پش ڈال کر ذرا سی کوئی آزمائش آ جائے تو خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تو بہت تھوڑے ہیں کہ جو ہر حال میں میرا شکر ادا کرنے والے ہوں، نعمتیں تو لاکھوں کی تعداد میں ان پر برس رہی ہیں، ہو رہی ہیں، تبھی تو ان کی زندگی چل رہی ہے، اور ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود قلیل من عبادی الشکور، شکر گزاری کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لوگوں کو اگر اچھی صحبت مل جائے، اچھے دوست مل جائیں، اچھے ماحول مل جائیں، اچھی تربیت اس کی ہو جائے، تو پھر انسان ہر حال میں شکر گزار ہی بن کر جیا کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار کے اندر مبتلا تھے، کسی نے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ پورا جسم صحیح سلامت ہے، اعضاء جسم کے سب اپنا صحیح کام کر رہے ہیں، شدید بخار میں تپ رہے ہیں، لیکن زبان پر تعریف کلمات، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی کہ جہاں یہ سکھایا گیا کہ اگر ایک طرف کوئی تکلیف ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انبار بھی ہیں، نعمتوں کی برسات بھی ہے، نعمتوں کی بوچھاڑ بھی ہے، اس طرف بھی نظر رکھو تو زبان پر کبھی شکوہ شکایت نہیں آتا۔ اچھی صحبت انسان کو ہمیشہ اچھی سوچ دیتی ہے، اچھی تربیت ہوتی ہے، تو انسان کی پھر ذہنی صلاحیت بھی پھر ہمیشہ اچھائی کی طرف بڑھتی ہے، پھر اس کی زبان سے ہمیشہ اچھے ہی کلمات نکلا کرتے ہیں۔ ہارون الرشید کے زمانے میں جو بہلول مجذوب تھے، کئی ایک واقعات ان کی دانائی کے اور ان کی نصیحت آموزی کے ملتے ہیں۔ ایک موقع پر ہارون الرشید جو خلیفہ وقت تھے، پانی کا گلاس لیے ہوئے پینے کے لیے بالکل تیار تھے کہ وہ گلاس ہونٹوں کے قریب پہنچا تو بہلول نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت، یہ بتائیے کہ اگر آپ جنگل بیابان میں ہوں، اپنے قافلے سے بچھڑ گئے ہوں، سہارا لک دک ہو، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو، تپتا ہوا ریگستان ہو، سر پر سورج ہو، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، اور یہ پانی کا گلاس دستیاب ہو اور اس وقت اس کی قیمت مانگی جا رہی ہو، تو آپ کتنی قیمت میں اس گلاس کو حاصل کر پائیں گے؟ اور اس میں بہلول نے کہا کہ آدھا گلاس پانی مل رہا ہو کہ جس کی قیمت چکائے جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہو، تو آپ کتنی قیمت چکائیں گے؟ تو بہلول کے اس سوال کے جواب میں ہارون الرشید نے کہا کہ ظاہر ہے کہ جو منظر آپ نے کھینچا کہ صحرا میں انسان پیاسا ہو، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہوں، موت سامنے دکھائی دے رہی ہو، اور اس وقت اس پانی کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار دکھائی دے رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ انسان اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کی قربانی دے سکے گا۔ کہنے لگے کہ اگر مجھے آدھی سلطنت بھی دینی پڑی تو آدھی سلطنت دے کر میں پانی کا گلاس حاصل کر کے اپنی جان بچا لوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، زندگی ہوگی تو آگے زندگی کی ساری نعمتیں بھی ہیں، یہ سلطنت آدھا حصہ دے کر میں پانی کو پی کر اپنی زندگی بچا لوں گا۔ کہا کہ اگر یہی پانی آپ کے وجود کا حصہ بن کر اندر جا کر رک جائے اور نکل نہ پائے اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے اور آپ شدید تکلیف میں مبتلا ہوں، پیشاب رک گیا، تقاضا نہ ہو رہا ہو اور آپ تڑپ رہے ہوں، اس وقت کوئی طبیب آئے جو کہے کہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، آپ اس کے اس علاج کے اوپر وہ جو عوض مانگ رہا تھا، عوض کا مطالبہ کر رہا تھا، تو کتنی اجرت دینے پر راضی ہوں گے؟ اس پر ہارون الرشید نے کہا کہ اس وقت جو نقشہ تم نے کھینچا، جس تکلیف اور آزمائش میں میں مبتلا ہوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس پانی کے اخراج کے لیے اگر تو مجھے آدھی سلطنت دینی پڑے تو میں آدھی سلطنت دینا گوارا کر لوں گا۔ اس کے بعد بہلول نے کہا کہ کبھی آپ نے سوچا کہ پانی کا ایک گلاس جس کی قیمت کے اندر آپ اپنی پوری سلطنت دینے پر آمادہ ہیں، آدھی سلطنت اس کے پینے کے لیے، آدھی سلطنت اس کے اخراج کے لیے، کبھی آپ نے سوچا کہ اس مالک الملک نے آپ کو کتنی عظیم نعمت مفت میں عطا فرما رکھی ہے کہ پانی کے چند گھونٹ ایک گلاس
کئی بار انسان کو پیاس لگتی ہے اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی کئی بار انسان پیتا ہے بلا قیمت، کہ جس کی قیمت اتنی کہ اگر اس کا حصول مشکل ہو جائے اور اس کا اخراج مشکل ہو جائے تو پوری سلطنت لٹانی پڑ جائے تو آپ لٹانے پر آمادہ ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس رب ذو جلال نے، یہ تو ایک نعمت کا اندازہ ہے، کتنی ہی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک مفت میں عطا فرماتے ہیں اور ان کے جو پھر مثبت کے ساتھ منفی اثرات ہیں ان سے بھی چھٹکارا عطا فرماتے ہیں مفت کے اندر۔ ہارون رشید چونک گئے کہ واقعی کتنے پتے کی بات تم نے کہی، کہ اس نعمت کا حصول بھی کتنی بڑی نعمت۔ اسی لیے تو حکم دیا کہ جب پانی پیو تو پی کر اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، تین سانس میں پیو، بیٹھ کر پیو، سر ڈھانک کر پیو، اور پی لینے کے بعد الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یہ پانی کا گلاس مجھے میسر کیا۔ اور جب استنجا کا تقاضا ہو بیت الخلاء جائیں تو جانے کے وقت بھی دعا سکھائی، اللہ میاں سے دعا مانگو، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات اور خبیث جناتیوں کے شر سے، شیاطین اور جنات، ان میں جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں تو ان کے اڈے اور ان کے گھر، ان کی آمازگاہ، ان کی قیامگاہ، روئے زمین کے وہ خطے ہیں جو غلاظت جہاں پر ہوا کرتی ہے، تو بیت الخلاء بھی ان میں سے ایک جگہ ہے جہاں برے قسم کے جنات اور شیاطین ہوا کرتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے دعا کر لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں خبیث جنات اور شیاطین اور خبیث جناتیاں اور جو شیاطین ہیں ان سب کی طرف سے جو شرور و فتنہ پہنچنے کا امکان ہے ان سب سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور جب استنجے سے فارغ ہو جائے واپس باہر نکلے، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، اس وقت پھر شکر ادا کرنے کا حکم دیا کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کی بخشش چاہتا ہوں، آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، اور حکم دیا شکر ادا کرنے کا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، الذی اذهب عنی الاذی، جس نے مجھ سے گندگی کو دور کر دیا، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ تو غرض یہ کہ اللہ پاک نے نعمتوں کی بوچھاڑ کی ہوئی ہے، برسات کی ہوئی ہے، لیکن ان نعمتوں کے اندر سب سے عظیم ترین جو نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی جس کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے، وہ ہے نور ہدایت۔ تو اس نور ہدایت کے اندر انسان جتنی زیادہ قدردانی سے کام لیتا ہے، شکر گزاری سے کام لیتا ہے، اور اس نور ہدایت کے تقاضوں پر جتنا زیادہ عمل پیرا ہوتا ہے اور اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کرے کہ میری دینی اور دنیاوی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت جو تھی وہ یہی ہدایت ہے، تبھی تو اللہ پاک نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر عبادت کے اندر مجھ سے جو تم چیز مانگا کرو وہ یہی مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اس لیے کہ ہدایت مل جانے کے بعد بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی، ایک غلط قدم اٹھاتا راہ شوق میں منزل تمام عمر ہمیں ڈھونڈتی رہی۔ بعض دفعہ انسان سے کوئی ایسی چوک ہو جاتی ہے، کوئی ایسی گستاخی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ کے رسول کی شان میں، دین اسلام کی شان میں، کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسی گستاخی کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ جو علاقے میں پہنچے تھے اور وہاں دروازے بند تھے، معلوم کیا تو پتا چلا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا، اس باز کے اڑنے کے بعد اس شہر کے دروازوں کو بند کروا دیا گیا۔ حیران ہوئے کہ کتنا بیوقوف بادشاہ ہے، باز تو آسمان پر اڑتا ہے اور شہر کے دروازے بند کرائے ہیں۔ دل میں شکوہ آیا، شکایت کرنے لگے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں میں تو تیرا مومن بندہ، تیرا عبادت گزار وبشیار، زندگی بھر تیری عبادت کے اندر گزارتا ہوں، میرا تو حال یہ ہے کہ جوتیاں پٹخارتا پھرتا ہوں، در در ٹھوکرے کھاتا پھرتا ہوں، اور یہ بیوقوف انسان جس کو اتنی عقل نہیں کہ باز اڑ گیا تو شہر کے دروازے بند کروا رہا ہے، باز تو آسمانوں پر پرواز کرے گا نہ کہ شہر کے دروازوں سے نکلے گا، اور اس بیوقوف کو تو نے اتنی بڑی بادشاہ دے رکھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ہماری اس تقسیم پر شکوہ و شکایت کرتے ہو تو کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ہم تمہیں وہ سلطنت عطا کر دیں اور تمہیں جو نور اسلام، نور ہدایت عطا کیا ہے وہ تم سے لے کر اس بادشاہ بیوقوف کو عطا کر دیں، اس پر راضی ہو؟ فوراً چونکے، استغفار کیا، معافی چاہیے، گیا اللہ ایسا سودا نہیں چاہیے۔ تو نور ایمان اللہ پاک عطا فرماتے ہیں قدردانوں کو، نا قدری اگر کبھی ہو جائے تو سلب بھی فرما لیا کرتے ہیں، اور چھن جانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اس لحاظ سے ہمیں حکم دیا کہ ہر نماز کے اندر ہم سے مانگتے رہا کرو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں جدی پشتی نسل بعد نسل یہ نور ہدایت عطا فرما دیا، اور جو نعمت انسان کو جتنی آسانی سے میسر ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ ناقدری ہوتی ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، چونکہ گھر میں پلی بڑی ہے اس لحاظ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دین اسلام بھی نور ہدایت بھی ہمیں جدی پشتی مل گیا تو اس کی وہ قدر و منزلت ہمارے دلوں میں نہیں جو اس نو مسلم کے دل میں ہوتی ہے کہ جو قربانیاں دے کر اپنے پورے خاندان سے کٹ کر، اپنی برادری سے کٹ کر، تنہ تنہا ہو کر، پورے اپنی اس معاشرت سے ٹکر لے کر اسلام قبول کرتا ہے، اس وقت جو وہ اس نور ایمان کی اور نور ہدایت کی قدر دانی کرتا ہے اس کے دل میں جو اس کی فقط ہے وہ ہم جیسوں کے دل میں نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اس نے اس ہدایت کے بدلے بہت بڑی قربانی دی ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز میں نے حاصل کی ہے، اور ہم نے چونکہ بغیر قربانی کے آبا اور اجداد سے اس نور ہدایت کو پا لیا، تو مومن ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود ناقدری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے طور طریقے، ہمارے رنگ ڈھنگ، ہمارے انداز زندگی وہ غیروں جیسا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں عار محسوس ہوتی ہے کہ ہم مسلمان بن کر جیے، صورت میں، سیرت میں، کردار اور گفتار میں مسلمان بن کر جینا یہ ہمارے لیے عیب کا سامان بن چکا ہے۔ اس لیے جو جتنا زیادہ کفار کی نقالی کرتا ہے، اغیار کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور دنیا داری کے اندر جتنا زیادہ آگے نکل جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی بڑی ترقی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ترقی کر رہا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن دینی لحاظ سے تنزل کی طرف جا رہا ہے، گھٹاؤ کی طرف جا رہا ہے، نشے کی طرف جا رہا ہے۔ جتنا زیادہ دنیا داری کی طرف جائے گا، جتنا زیادہ غیروں کی طرف مائل ہوگا، اللہ پاک نے تو ہمیں دعا سکھائی کہ تم ہمیشہ ساری زندگی ہدایت مانگنا، استقامت مانگنا، اور اس ہدایت کے اوپر ان لوگوں کا راستہ مانگنا جو انعام یافتہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ساتھ میں ان لوگوں کے راستے سے بچاؤ کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب سے مراد ہے یہود، ضالین سے مراد ہے نصارہ، کہ یہود اور نصارہ کے طور طریقوں سے بچتے رہنے کی دعا بھی مانگتے رہنا۔ لیکن حال یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، زبان سے تو کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، زبان پہ دعا تو جاری ہے لیکن عملی کے میدان کے اندر طور طریقے ان انعام یافتہ لوگوں کے اپنانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے انداز زندگی کو اپناتے ہوئے ہار محسوس ہوتی ہے، اور زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ان لوگوں کے اپنائے جاتے ہیں جو دشمنان ہیں مذہب اسلام کے، اور جو امت مسلمہ سے ہٹ کر ہر چیز میں الگ طور طریقہ دیا کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کھانے پینے میں دائیں طرف سے پہل کرو، غیروں نے ہمیں ہر چیز میں بائیں طرف سے سکھایا، لکھو تو الٹے ہاتھ سے لکھو، کھاؤ تو الٹے ہاتھ سے فیشن بنا دیا، پیو الٹے ہاتھ سے پیو۔ اسلام نے سکھایا کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ کر ادب سے، وقار سے، قدردانی، شکر گزاری کے ساتھ دسترخوان بچھا کر، تمیز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ غیروں نے ہمیں سکھایا کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح چلتے چلتے کھاؤ، آج اس چیز کو فیشن سمجھ کر اور زمانے کے تقاضا سمجھ کر ہم اپنا کر اپنے سر کو فخر سے بلند کرتے ہیں کہ ہم بھی بڑے ماڈرن ہو گئے، حالانکہ زبان سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اور طور طریقے اپنا رہے ہیں انہی کے جن سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم دیا تھا۔ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے دوغلا، اوپر سے کچھ، اندر سے کچھ، زبان سے تو مان رہا ہے ہدایت، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، لیکن عملی میدان میں اس راستے پر چلنا گوارا نہیں، ان کی صورت اور سیرت کو اپنانا اس کے اندر عار محسوس کرے تو اللہ پاک غیور ذات ہے، وہ کبھی بھی ایسے دوغلے کو ہدایت کامل عطا نہیں فرماتے کہ انسان رسمی طور پر دعائیں تو کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بغیر طلب کے، بغیر قدر دانی کے، بس ویسے رسمی طور پر رات دن نماز پڑھتا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، لیکن دل کے اندر یہ تصور بھی نہیں ہے کہ مجھے ان لوگوں کے راستے کو اپنانے کی جو میں دعا مانگ رہا ہوں اس راستے پر چلنے کی کوئی کوشش بھی کروں۔ جب تک طلب نہ ہو، جب تک کوشش نہ ہو تو پھر ہدایت بھی نہیں ملا کرتی. یہی تو وجہ ہے کہ جب انسان عملی میدان میں نقالی کرے غیروں کی اور رسمی طور پر عبادات بھی انجام دیتا رہے تو ایسی عبادات میں پھر جان دکھائی نہیں دیتی. سال ہر سال گزر جاتے ہیں, انسان جس انداز سے زندگی گزار رہا تھا اسی انداز میں گزارتے گزارتے مر جاتا ہے, دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, لیکن کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کہہ رہا تھا کچھ, عملی کردار میں کر رہا تھا کچھ, حالانکہ جب تک قول و فعل ایک نہ ہو اور جب تک یہ اپنے اندر فکر پیدا نہ کی جائے کہ میں اسی طریقے کو اپنا لوں جو طریقہ اللہ پاک نے صراط مستقیم کے نام سے ہمیں عطا فرمایا, پھر اس کے لیے دعا بھی کی جائے, نیت بھی صاف ستھری ہو اور اچھی صحبتوں کو اپنایا جائے کہ جن صحبتوں میں بیٹھ کر انسان کو ہدایت کے راستے نظر آتے ہوں, ہدایت کے طریقے ملتے ہوں, تو نیک لوگوں کے ساتھ جب اٹھے گا بیٹھے گا اچھی باتیں سنے گا اور دل میں طلب اور طلب پیدا ہوگی اور نیت بھی صاف ہوگی اور ساتھ میں دعائیں بھی چل رہی ہوں گی, اللہ پاک منزل بہت جلد عطا فرما دیں گے. یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے صحابہ نے بہت محدود زندگیاں پائیں, مختصر سی زندگیاں پائیں, بہت جلد دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن نیت صاف تھی, بہت پاکیزہ صحبت ان کو میسر آئے کہ جس سے زیادہ مقدس اور پاکیزہ صحبت دنیا میں کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے گی. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہو کہ جن کے وجود مسعود سے ہر وقت انوارات پھوٹتے ہوں, صحبت ایسی پاکیزہ ملی اور تربیت بھی بڑی صاف ستھری, تعلیم بھی بڑی اچھی, تو ایسے لوگ جو سچے جذبوں کے ساتھ پاک صاف نیت کے ساتھ ایمان لائے, اچھی صحبت کو اپنایا اور دعائیں بھی مانگی اللہ پاک سے, اللہ پاک نے بہت جلد بیڑے پار کر دیے, کامیابیاں ان کو عطا فرما دی. اور اگر ایک انسان 100 سال تک بھی دعائیں کرتا رہے مانگتا رہے لیکن رسمی طور پر عملی طور پر کوئی پیش قدمی نہ کرے, کوئی پیش فرست نہ کرے, اپنے آپ کو عملی میدان میں اس نقشے پر ڈالنے کی کوشش نہ کرے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی غیور ذات بغیر مانگے بغیر طلب کے بغیر پیاس کے بغیر طلب کے یہ ہدایت عطا نہیں فرماتے. اس کے لیے دونوں طرح کی کوششیں کرنا ضروری ہے, ایک تو زبان سے دعا اور عملی میدان میں دوا, کہ انسان اس ہدایت کے طریقے کو اپنانے کے لیے اور ہدایت پر مستقل گامزن ہونے کے لیے ان تمام کے تمام اچھے طریقوں کو اپنانا اپنا وظیفہ حیات بنا لے کہ میں اپنی زندگی کو جلد از جلد سنوار لوں, نہ جانے کہ کون سی دن اور کون سی رات میری زندگی کا آخری دن اور آخری رات ہو. میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ سننا اور سنانا تو چلتا رہتا ہے لیکن حقیقت میں کامیابی انسان کی تب ہوتی ہے جب انسان کسی بھی چیز کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے, صورت میں بھی سیرت میں بھی, ہر طرح سے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھال لے جو سانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامغی شہید رحمہ اللہ کے زندگی کے آخری جمعے کے اندر آپ نے مختلف مضامین بیان فرمایا, اس میں ایک مضمون یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائے اور انسان کی صورت خدا نہ خواستہ آپ کی صورت کے مخالف ہو, چہرے پر سنت کا نور نہ ہو, اور میدان محشر میں حوض کوثر پر سرکار یہ سوال فرما لیں کہ کیا تم کو میری صورت پسند نہ تھی کہ تم نے دنیا کی زندگی میں میری صورت کو نہ اپنایا, تو فرمانے لگے کہ بتاؤ اس وقت انسان کیا جواب دے گا. اگر آقا کی طرف سے یہ سوال ہو جائے کیا تم کو میری صورت پسند نہ تھی کہ تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں میری صورت کو نہ اپنایا, اس وقت انسان کیا جواب دے گا. ظاہر ہے کہ انسان کی یہ زندگی بڑی محدود ہے اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو انسان جس انداز سے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اسی نقشے پر اسی انداز پر اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا. ہم اور آپ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں جس شکل و صورت میں انتقال کریں گے اسی شکل و صورت میں اٹھائے جائیں گے. وہ تو بعد کی بات ہے کہ حساب کتاب جزا سزا کے بعد اہل جنت جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو نوجوان لڑکوں کی شکل میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا, لیکن میدان محشر میں ہم اور آپ سارے انہی شکل و صورت میں آئیں گے. تو خدا نہ خواستہ انسان دنیا سے اس حالت میں چلا جائے کہ چہرہ اس کا اس سنت کے نور سے خالی ہو اور کل جب میدان محشر میں سامنا ہو سوال نہ بھی ہو تو کس منہ سے انسان سامنا کرے گا کہ آقا کی سورت جیسی سورت نہ بنا سکا آقا کی سیرت جیسی سیرت نہ بنا سکا. تو کم از کم انسان کو عملی میدان کے اندر پہلی فرصت میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میری صورت بھی میری سیرت بھی میرا لباس پوشاک میرا اٹھنا بیٹھنا میرے زندگی کے طور طریقے میرے انداز زندگی میرے سارے کے سارے معاملات بالکل ایسے صاف ستھرے ہوں کہ جس دن میرا بلاوا آئے جس رات میرا بلاوا آئے آنکھ بند کر کے بے فکر ہو کے چلے جاؤں کہ کل کو اگر میرا سامنا آقا سے ہوگا تو مجھے کوئی شرمندگی اٹھانی نہ پڑے. اس لیے کہ ہم اور آپ رات دن دیکھتے ہیں کہ انسان کس قدر آنن فانن چٹ پٹ یہاں سے وہاں منتقل ہوتے ہیں. نہ بچوں کا بھروسہ ہے نہ بڑوں کا نہ جوان کا اور نہ ہی مرد کا نہ عورت کا نہ ادھیڑ کا نہ بوڑھوں کا. جانے والا اچانک کس انداز سے جاتا ہے کہ آخری بات چیت بھی نہیں کر پاتا. نہ جانے کون سی رات انسان کی آخری ہو اور نہ جانے کون سی ملاقات انسان کی آخری ہو. کچھ ہی وقت پہلے ہمارے سسر محترم محترم جناب حاجی محمد عثمان صاحب بالکل چٹ پٹ اللہ کو پیارے ہوئے. ہمارے وہم و گمان میں نہ تھا تصور میں نہ تھا کہ اس قدر جلدی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. سو کر اٹھے تو بس دماغ کی نس پھٹ چکی تھی اور جس وقت وہ بیدار ہوئے تو بولنے کی سکت نہ تھی. آدھا جس دن کام کر رہا تھا آدھا جس دن بیکار ہو چکا تھا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ فالج کا اٹیک ہوا ہے فوراً اسپتال لے کر پہنچے اور بس ہوش و حواس تو اسی وقت ختم ہو چکے تھے جس وقت اٹیک ہوا. آدھا دن بھی مشکل سے نہیں گزرا کہ اگلی صبح انتقال فرما گئے تھے. اللہ والے نیک نمازی جمعے کی نماز تک ہمارے یہاں شریک ہوئے جمعہ پڑھ کر گئے اور ہفتے کے دن جب صبح سونے کا معمول تھا اس کے بعد جب اٹھے تو بس یہ اٹیک ہو چکا تھا. تو دنیا سے جانے والا بسا اوقات اس طرح جاتا ہے کہ جاتے وقت الوداعی سلام بھی نہیں کر پاتا کوئی وصیت بھی نہیں کر پاتا کوئی پیغام بھی نہیں دے پاتا. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ زندگی کی آخری نماز عشاء کی امامت کروائی اور یہاں سے گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد بالکل اپنے گھر کی اس جوڑی پر ہی اللہ کا پیغام اجل آ پہنچا کہ بس وہیں پر آپ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوئے. لمحے بھر کے اندر انسان چٹ پٹ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو اس دھوکے میں انسان نہ رہے کہ میں بڑھاپے میں پہنچ جاؤں گا تو اپنی صورت اور سیرت کو درست کر لوں گا اللہ کا دوست بن جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاؤں گا. ابھی سے انسان کو چاہیے کہ غلامیت کا توق اپنے گلے میں ڈال لے ہدایت کے اندر کامل مکمل داخل ہو جائے اللہ میں سے ہدایت مانگتا بھی رہے اور دل کی گہرائی سے قدردانی کرے شکر گزاری کرے کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ بن مانگے آپ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے. ہماری کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے ناقدری کی وجہ سے آپ یہ ہدایت کا نور ہم سے سلب نہ فرمائے. اس ہدایت کو جو آپ نے عطا فرمایا اسی ہدایت پر قائم اور دائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے اور خاتمہ بھی ایسا پیارا فرمائے کہ حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرما دے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے شیخ ثانی حضرت جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ ایک مرتبہ جب یہاں کراچی تشریف لائے ہوئے تھے نماز فرما رہے تھے تو ابا کے ساتھ ہمارا بھی جانا ہوا سب گئے ہوئے تھے تو وہاں شکر کا مضمون چل رہا تھا تو حضرت نے دوران گفتگو ایک کام کی نصیحت فرمائی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں اور اضافہ کروں گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے گا نعمت میں اضافہ ہوگا. فرمایا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جو روحانی نعمت ہے وہ ہے نعمت ایمان. فرمایا کہ روزانہ معمول بنا لو کہ اللہ تعالیٰ کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کیا کرو اس ایمان کی دولت پر. اللہ پاک نے جب سے انہیں ہوش سنبھالا مومن مسلمان ہی بنایا الحمدللہ زندگی میں کبھی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے منکر ہو گئے والے اعوذ باللہ یا ہم نے کفر کا ارتکاب کیا ہو اپنے ہوش و حواس میں. اللہ پاک نے ہوش سنبھالنے کے ساتھ ہی ہمیں مسلمان گھرانے میں رکھا نعمت ایمان عطا فرمائی. فرمایا کہ روزانہ دن کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت پر شکر ادا کیا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی دولت تمہارے ایمان میں اور ترقی عطا فرمائیں گے. اور اضافہ فرمائیں گے. کل کا دن جب آئے کل پھر اسی طرح دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایمان میں گزشتہ کل کی بنسبت آج اور ترقی ادا فرما دیں گے. اس طرح روزانہ دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس نعمت ایمان کے اوپر بھی دل کی گہرائی کے ساتھ قدردانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہدایت عطا فرمائی, ایمان کا نور عطا فرمایا, مسلمان گھرانہ عطا فرمایا. دل کی گہرائی سے مالیانہ انداز میں جھوم جھوم کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو. تو فرمایا کہ جس دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا, چونکہ ہر دن شکر کی نعمت کی بدولت نعمت ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا, تو جو دن زندگی کا آخری دن ہوگا تو اس دن ہماری گزشتہ زندگی کے تمام ایام کی بنسبت آج کے دن ہمارا ایمان بالکل عروج پر ہوگا, اور ایمان کے عروج کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے پاس واپس بلائیں گے. تو یہ نعمت بہت عظیم الشان نعمت ہے, اس کی جتنی زیادہ قدردانی کی جائے گی اتنی ہی زیادہ یہ پھلے گی پھولے گی, اس میں ترقی ملے گی. اسی لیے تو اللہ پاک نے ہمیں درس دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, آج کے دن جو ایمان لایا اس کو بھی یہی حکم, جو 100 سال سے عبادت کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت کا نور بھی ایسا ہے کہ جس کے اندر ترقی سے ترقی ہوتی چلی جائے, انتہا نہیں ہوتی. ایک نماز میں ہدایت کا نور مانگا ترقی ہو گئی, اگلی نماز میں پھر مانگو اور ترقی ہوگی, اور مانگو اور ترقی ہوگی, جتنا مانگتے چلے جاؤ گے ترقی ملتی چلی جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ دوغلا پالیسی نہ ہو, دو رخی پن نہ ہو, کہ زبان سے تو ہو رہا ہو رسمی طور پر کہہ رہا ہو لیکن دل کی گہرائی میں کوئی تاثر نہ ہو, دل سے کوئی سچی طلب نہ ہو, سچی طلب نہ ہو تو پھر زبانی الفاظ جمع خرچ کرنے سے خالی کچھ نہیں ہوگا. عملی میدان کے اندر بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نور ایمان مانگا جائے تو یہ عظیم نعمت ہے جو اللہ پاک اپنے قدردان بندوں کو جب عطا فرماتے ہیں, جب بندے قدرداری کرتے ہیں تو اللہ پاک نسل بعد نسل بھی ان کو اس نور سے مالا مال لگتے ہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ ناقدری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جیتے جی خود اس ناقدری کرنے والے کو بھی محروم فرما دیتے ہیں. سچی طلب ہو, سچی طلب ہو, نیت صاف ہو, منزل آسان ہوا کرتی ہے. حضرت سلمان فارس کے رہنے والے ہدایت کی طلب لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے, در در کی ٹھوکریں کھائیں, کس قدر مجاہدے ہوئے, غلام بنا کر بیچ دیے گئے, فروخت ہوتے 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 سچی طلب چونکہ دل میں موجود تھی, بکتے بکاتے آخرکار مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے آپ کو خرید لیا, باغ کے اندر غلام بنا کر خدمت لیتا تھا. وہ وقت بھی آیا کہ جب مالک کو آ کر اس کے چچزاد بھائی نے اطلاع دی کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف وہ شخص نمودار ہوئے ہیں, آئے ہیں جو مدعی نبوت ہیں, جو یہ کہا کرتے ہیں کہ میں نبی آخر الزمان ہوں. کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے, کان میں یہ بات پڑی چونکہ نکلے تھے ہدایت کی طلب لینے, طلب لے کر, اور اسی رہنمائی کے ساتھ جو آپ کو آخری رہنمائی دینے والے عیسائی راہب تھے, انہوں نے کہا کہ عیسائیت اختتام پذیر ہو رہی ہے, اب زمانہ آ چکا ہے کہ آخری نبی ان کا ظہور ہونے والا ہے, تمام کی تمام علامات پوری ہو چکی ہیں, وہ ایک پتھریلی سنگریزوں والی زمین میں آئیں گے جو نخلستان میں کھلی ہوئی ہوگی, کوشش کرو تم اس زمین پہ پہنچو, اگر تو تم ان کو پالو تو ان کی ہدایت کو اپنا لینا. تو ہوتے ہوتے بکتے بکاتے جب وہاں پہنچے یہ خبر کانوں میں پڑی, بے ساختہ درخت سے اتر پڑے اور کہا کہ مجھے بھی بتاؤ وہ کہاں ہے. مالک نے مار مار کر حال برا کر دیا کہ تو غلام ہماری باتوں میں آ کے مداخلت کرتا ہے. وہ کیا جانتا کہ کس محبت کی جوش کے ساتھ یہ درخت سے بے ساختہ نیچے اتر کر آئے ہیں. مختلف علامات سنی ہوئی تھی جو عیسائی راہب نے بتائی تھی کہ آپ صدقہ قبول فرمائیں گے استعمال نہیں فرمائیں گے, ہدیہ قبول فرمائیں گے استعمال بھی فرمائیں گے. کھجورے لے کر گئے, موقع پا کر ہدیے میں پیش کی, کہا کہ یہ صدقے کی کھجورے ہیں, آپ نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرما دی. دوبارہ گئے, کہا کہ یہ ہدیے کی کھجورے ہیں, خود بھی استعمال فرمائے ساتھیوں کو بھی دی. اور بھی کچھ علامات تھی, آخری علامت وہ یہ تھی کہ آپ کے یہاں کندھوں کے درمیان ایک علامت ہوگی یہ کبوتر کے انڈے کے مماثل جو مہر نبوت کہلاتی ہے, وہ یہاں دونوں کندھوں کے درمیان آپ کے ایک علامت ہوگی. اس علامت کی شناخت کے لیے بھی نکل کھڑے ہوئے, موقع پا کر جب دیکھا کہ آپ ایک قبرستان میں تدفین کے عمل میں مشغول ہیں، پاس پہنچ کر توہ لگا رہے تھے اور جھانک رہے تھے کہ کسی طرح چادر کے اندر سے مجھے کندھوں کے درمیان کا حصہ دکھائی دے جائے تاکہ دیکھوں کہ وہ علامت بھی موجود ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے کہ یہ نو ماری کچھ تجسس والے نظروں کے ساتھ میرے کندھوں پر دیکھ رہا ہے، اللہ پاک نے بھی بذریعہ وحی آپ کو اطلاع کر دی ہوگی۔ آپ نے اپنی چادر سرکا دی، کندھوں کے درمیان کا حصہ کھول دیا، وہ مہر نبوت دیکھ کر بے ساختہ حضرت سلمان فارسی لپٹ گئے، چمٹ گئے، چومنے لگے، پیار کرنے لگے۔ علامات جب ساری پوری ہو گئی، مشرف بے اسلام ہوئے، اپنا پورا قصہ سنایا کہ میں فارس سے چلا، کہاں کہاں میرے ٹھوکرے کھائی، کس قدر آزمائشوں کے دور سے گزرا، اور آج وہ مرحلہ آیا کہ میں اپنے مطلوب تک پہنچ گیا، اپنے محبوب تک پہنچ گیا۔ آپ نے پورا قصہ سنا، فرمایا کہ یہ قصہ میرے تمام ساتھیوں کو بھی سناؤ۔ فارس سے چلنے والا سچی طلب لے کر نکلا تھا، نور ہدایت تک جب پہنچ گیا اور ملاقات ہو گئی۔ میری والدہ ماجدہ اس موقع کے لیے وہ اشعار سنایا کرتی تھی، بڑے پیارے اشعار جو بالکل اس واقعے پر فٹ آتے ہیں۔ نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی۔ حضرت سلمان فارسی نے زبان سے نہیں کہا کہ مجھے مہر نبوت دیکھنی ہے، حضور نے نہیں پوچھا کہ کیا دیکھنا چاہتے ہو، نظر نے نظر سے ملاقات کر لی، رہے دونوں خاموش اور بات کر لی، خود آپ نے اپنی اس مہر نبوت کا دیدار کرا دیا۔ محبت کی خاطر زمانے کو چھوڑا، جو تم چاہتے تھے وہی بات کر لی، نہ منزل ہے اپنی نہ کوئی ٹھکانہ، کہیں دن گزارا کہیں رات کر لی، در بدر ٹھوکرے کھاتے رہے، کہاں کہاں ہوتے ہوتے کہاں سے نکلے کہاں پہنچے۔ محبت کی خاطر زمانے کو چھوڑا، جو تم چاہتے تھے وہی بات کر لی، نہ منزل ہے اپنی نہ کوئی ٹھکانہ، کہیں دن گزارا کہیں رات کر لی۔ محبت کی کھیتی کو جب خوش پایا تو رو رو کے آنکھوں نے برسات کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ پاک نے عمر دراز عطا فرمائی تھی، 300 سال کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوئی، 250 سے 300 سال تک مختلف اقوال ملتے ہیں، بہرحال ایک طویل عمر آپ نے پائی ہے۔ بعد میں پھر آپ کے زمانے کو یاد کر کے رویا کرتے تھے فراق کے اندر، تو محبت کی کھیتی کو جب خوش پایا تو رو رو کے آنکھوں نے برسات کر دی۔ طلب سچی لگے نکلے تھے، شہزادے تھے، بہت کرو سر سے اپنے ناز و نعمت کے ساتھ اپنے باپ کی سرپرستی میں پل رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اس قدر دیکھ بھال کیا کرتے تھے جس طرح کنواری دوشیزاؤں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، نگرانی کی جاتی ہے۔ ایک شہزادہ والی زندگی بسر کرتے ہوئے ہدایت کی طلب میں نکل کھڑے ہوئے تھے، اللہ پاک نے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ وہ اعزاز ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان، ظاہر ہے کہ پورا کنبہ، خاندان، گھرانہ چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر آئے ہیں، فرمایا سلمان ہمارے گھر کا ایک حصہ ہے، ہمارے گھرانے کا ایک فرد ہے۔ حضرت بلال حبشہ کے باشندے ہیں، غلامیت کی زندگی بسر کرنے والے ہیں، لیکن نور ہدایت جب دل میں بس گیا اور سچی طلب کے ساتھ اس ہدایت کو قبول کر لیا، ریت کے اوپر رگڑوا دی اپنے جسم کو، کھال ادھڑوا دی، خونم خون ہو جایا کرتے تھے، ذلت کی کون سی کوئی ایسا انداز تھا جو نہ آپ نے اپنے اوپر گزروا دیا ہو، لیکن اس ہدایت کے نور سے مٹس سے بس نہ ہوئے۔ حضرت صہیب روم کے رہنے والے غلام بن کر یہاں آئے اور پھر ہدایت کا نور جب دل میں اتر گیا، غلامیت کا تاج سر پر اوڑھ لیا، پھر سب کچھ لٹا دیا اور بات کر دیا۔ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آ رہے تھے، کفار قریش نے کہا کہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے تنہا تنہا اکیلے جاؤ، بالکل خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچے، اپنی ساری زندگی کی محنت کی سرمایہ اور پونجی مکے والوں نے ضبط کر لی تھی۔ بتایا کہ یا رسول اللہ، ہجرت کے وقت مکہ والوں نے سب کچھ مجھ سے چھین لیا، بالکل خالی ہاتھ آیا ہوں، فرمایا بہت نفے کا سودا کر کر آئے ہوں، کہ اس سب کچھ لٹانے کے بعد جو اللہ پاک تمہیں عطا فرمائیں گے وہ اس سب سے بڑھ کر ہے۔ تو غرض یہ کہ کہاں کہاں کے باشندے، دور دراز کے باشندے اس نور ہدایت کی طلب رکھنے والے تھے، اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا کہ جیتے جی بشارت سلمانی کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے، ان کو اپنے سے راضی کر لیا اور اونچے اونچے اعزازات سے نواز دیے گئے۔ اور دوسری طرف سگے رشتے ہیں، سگے چچے ہیں، ابو طالب، ابو لہب، سگے خون ہیں، لیکن دل کے اندر قدر نہیں، دل کے اندر عظمت نہیں، نا قدری رہی اور اس نعمت کی ناشکری رہی، تو نا قدری کی وجہ سے مرنے مر گئے لیکن محروم چلے گئے۔ ابو لہب تو بہت ہی بھیانک انجام ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ستیہ ناس ہو کہ جو ہمارے محبوب کا دشمن بنا پھرتا ہے، اور اس کی بیوی وہ بھی واصل جہنم ہونے والی ہے جو ہمارے محبوب کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی ہے. تو سگے رشتے ہیں لیکن دل طلب سے خالی تھا، نہ قدری تھی، نہ دانی تھی، بے ادبی تھی، مستاخی تھی، تو قریبی رشتے ہونے کے باوجود بھی محروم کے محروم رہے. اور کہاں دور دراز کے بسنے والے با ادب تھے، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہدایت کے حصول کے لیے اچھی محفلیں، اچھی مجلسیں، نور ہدایت جہاں بنتا ہو، جہاں تقسیم ہوتا ہو، اگر انسان صاف ستھری نیت لے کر آئے، سچی طلب لے کر آئے، عظمت اور عقیدت کے ساتھ آئے، ادب اور وقار کے ساتھ آئے، تو ضرور بھی ضرور اللہ پاک اس ہدایت کے نور میں ترقی عطا فرماتے ہیں. ورنہ تو بے ادبی ہو، گستاخی ہو، تو سوائے جرت کے، تنقید کے، اعتراض کے، اور پھر اہل اللہ کی دل کے اندر بغاوت اور عداوت اور کچھ نہیں ہوا کرتا. اہل اللہ سے، اللہ کے دوستوں سے والہانہ محبت، والہانہ تعلق، والہانہ عقیدت، اور نیک صحبتوں کے اندر ادب اور وقار کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ انسان حاضر ہو، تو پھر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، تھوڑی سے تھوڑی صحبت بھی انسان کی اس ہدایت کو بڑھانے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس نور ہدایت کے اندر خوب ترقی عطا فرمائے. یہ نعمت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اللہ پاک اس کو لازوال فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نور اسلام سے نوازتے ہیں تو اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر دین اسلام کا کوئی سا بھی عمل اس کے لیے مشکل اور گراں نہیں ہوتا. ہر چیز وہ بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اور بہت ہی فراخی کے ساتھ انجام دیا کرتا ہے. اور اگر نور ہدایت نصیب نہ ہو، نام کا مسلمان کیوں نہ ہو، تو ہر ہر عمل اس کے لیے گرانے کا باعث ہوتا ہے، تن دلی کا سامان ہوتا ہے، اور انسان انقباس کا شکار رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے. یہ ہدایت کا نور جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، تا دم واپسی اللہ پاک ہم سب کو اس سے مشرف اور منور رکھے. اور جب دم واپسی ہو، یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حسن خاتمہ ہم سب کو نصیب ہو. اللہ پاک زندگی بھی ہماری قابل رشک بنائے، خاتمہ بھی قابل رشک بنائے، دنیا بھی ہماری سنوار دے، آخرت بھی اللہ پاک ہم سب کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئیں. درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم احفظنا من شر كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، يا حفيظ يا بصير يا معين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا إله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.